الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. حضرات، خطاب جمعہ کی ذمہ داری اصلا یہاں برادر محافظ عاقب سعید صاحب کی ہے، لیکن اگر یہاں لاہور سے ان کی غیر حاضری ہو تو پھر مجھے موقع مل جاتا ہے آپ حضرات سے گفتگو کا. تو آج کا جمعہ ان کا قرآن اکیڈمی ڈیفنس کراچی میں تھا، لہذا کل ہی انہوں نے مجھ سے کہا، اس کے نتیجے میں آج میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں. ایسے مواقع پر عام طور پر قرآن حکیم کی جن آیات کا انتخاب میرے پیش نظر ہوتا ہے، ان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے. وہ اصطلاح جو منتخب نصاب کی والد محترم نے قرآن حکیم کے جامع مقامات کی شکل میں جو ایک تشکیل دیا تھا، منتخب نصاب، کیونکہ اکثر و بیشتر ان موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے، کلام بھی ہوتا ہے، اور یہ انتخاب اصل میں اس گہری حکمت کے پیش نظر ہے کہ ہم سب جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور یقیناً مسلمان ہیں، لیکن اسلام کے جو عملی تقاضے ہیں اکثر و بیشتر وہ ہماری نگاہوں میں پوری طرح واضح نہیں ہوتے، بلکہ دین کا یا اسلام کا ایک تصور جو کسی درجے میں محدود تصور ہے کہ شاید اسلام نام ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اللہ اللہ خیر صلاح. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس معاملے میں حد درجے جو بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے، وہ شعوری اسلام کسے کہتے ہیں، کہ صرف ان چند مراسم عبودیت کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے معنی تو فرما برداری کے ہیں، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت. ادخلوا فی السلم کافہ. لہذا اس اسلام کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں، اور ان مقامات میں اگر کہیں ذکر موجود نہیں ہے نماز کا یا روزے کا یا حج یا زکوٰۃ کا، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ اہم نہیں ہے، وہ تو بنیاد ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت جو ہے وہ پانچ ستونوں پر یا پانچ بنیادوں پر قائم ہے. کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ باتیں آپ کے علم میں ہیں، لیکن یہ کہ وہ اسلام کے جو انسان کے دل میں گہرا اترا ہوا ہو، جسے ہم حقیقی ایمان کہتے ہیں، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں نا، ورنہ اس حد تک تو پابندی کرنے والے منافقین مدینہ بھی موجود تھے. حضور کی اقتداء میں مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 گنا، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن قرآن حکیم میں جس طرح شدت کے ساتھ ان کی نفی کی گئی ان کے ایمان کی، قانونی ایمان یا اسلام تو انہیں حاصل تھا. تو میں نے یہ چاہا کہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کے ضمن میں چند باتیں میں آپ حضرات کے، یہ ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے، کچھ چیزیں جو ہے ہمارے ذہن میں پھر دوبارہ اجاگر ہو جائیں. یہ سورہ مبارکہ 2 رکوع اور 18 آیات پر مشتمل ہے اور بہت اہم اور بہت عظیم سورت ہے. مسلمانوں کی ملی اور سیاسی زندگی اور سماجی اور معاشرتی زندگی کے بنیادی احکامات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں. سب سے پہلی آیت تو وہ ہے کہ جو گویا کہ بالکل اس کو، اس بات کو طے کر دیتی ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں تجاوز مت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے قائم کردہ دائرے سے باہر. یا ایھا الذین آمنوا، میں اور آپ مراد ہیں. لیکن اس آیت کا جو مفہوم ہمارے ہاں عام طور پر لیا گیا ہے، ہمارا جو ایک ملی تشخص ہے اسلام، جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل دین ہے، تو اس میں گویا کہ اصولی ہدایت اس بات کی دے دی گئی کہ کوئی قانون سازی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے آزاد ہو کر نہیں کر سکتے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ اگر کسی خطہ ارضی میں مسلمانوں کو تمکن اور حکومت عطا فرما دے تو جو بھی قانون بنے گا وہ اس دائرے کے اندر اندر رہتے ہوئے بنے گا. یہ الگ بات ہے کہ زمانے کی، اس امتداد زمانہ جسے کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر بہت سی ایسی چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں موجود نہیں تھی، کاروبار کی کتنی ہی ایسی شکلیں ہیں جو اس دور میں نہیں تھی. اب یہاں اگر کوئی قانون سازی ہوگی تو اصول جو بنیادیں ہیں وہ وہی رہیں گی جو قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث اور اسوے سے ہمارے سامنے آتی ہیں. ہاں، اجتہاد کا دائرہ کھلا ہے. ایک یہ بڑی چھتری جو ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، بنیادی طور پر یہ شیلٹر ہوگا، اس کے نیچے نیچے آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. یہ جسے ہم مادر تزر آزاد جمہوریت کہتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کہ جہاں قانون بنے گا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اکثریت کی رائے کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ قرآن حکیم تو اس بات جانب جو ہے بار بار توجہ دلاتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت ہمیشہ سے فسق اور فجور اور عصیان کے رستے کی راہی رہی. وکثیر منہم فاسقون. جہاں تک انسانوں کا معاملہ ہے تو اکثریت جو ہے وہ تو اللہ کی فرما بردار کبھی بھی نہیں رہی. مختلف قوموں کی طرف اللہ نے اپنے جن نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے تو ایمان لانے والوں کی تعداد کیا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر. نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 13 برس کی جو مکی زندگی کی شدید محنت، نتیجہ کیا؟ زیادہ سے زیادہ 150 افراد ہیں جو حضور پر ایمان لائے. چند ہزار افراد تو موجود ہوں گے نا اس وقت بھی مدینہ مکے میں. مکے سے مایوس ہو کر حضور تشریف لے گئے تھے طائف، جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ ان تلوں میں اب تیل باقی نہیں رہا. گویا کہ یہ حق بات کو قبول کرنے کی استعداد ہی گویا کہ یہاں سے اب سلب ہو چکی ہے. کتنی تعداد تھی ان لوگوں کی. تو اس حوالے سے اگر تو فیصلے کا اختیار عوام الناس کے ہاتھ میں آ گیا کہ اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کریں تو یہ تو گویا کہ وہ شے ہے جو کسی درجے میں قابل قبول نہیں. ہاں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا جو سنت ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اکثریت کی بنیاد پر آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، اور خاص ظاہر ہے کہ اجتہاد کے بھی اپنے بڑی کڑی شرائط ہیں. ہر شخص جو ہے جس نے کچھ تھوڑا سا دینی علم حاصل کر لیا اسے کوئی حق نہیں اجتہاد کا، جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں لگائی ہیں اس کام میں انہیں اختیار ہے کہ وہ کسی معاملے میں جو اس دور میں موجود نہیں تھا مل جل کر کسی اتفاق رائے کے ساتھ کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں۔ تو پہلی آیت میں تو وہ اصولی ہدایت دے دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے تجاوز مت کرنا، یہ جو دائرہ کھینچ دیا گیا اس سے باہر نکلنا گویا کہ بغاوت اور سرکشی ہے اللہ کے خلاف۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت ایک تمثیل بھی بیان کی اس ضمن میں کہ مثل المؤمن کمثل الفرس فی آخیتہ، مومن کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہے کہ جسے ایک کھوٹے سے باندھ دیا گیا ہو، بہت جامع مثال ہے۔ اب جتنی بھی اس کی رسی ہے یا جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہے، کوئی زنجیر ہے، ایک کھوٹے سے بندھی ہے، ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا، اس سے باہر نہیں نکل سکتا، چاہے تو کھوٹے کے بالکل قریب چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھ جائے، اگر فرض کیجئے کہ 50 فٹ کی اس کی رسی ہے تو 50 فٹ کی حد تک وہ موو کر سکتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ اصل میں دائرہ ہے جسے قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس سے باہر نکلنا، اس سے تجاوز کرنا وہ تو متعارف ہے اس بات کے کہ اللہ کی بغاوت اور سرکشی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، واتقوا اللہ، اور یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ یہی حکم ہے جو انسان کا اپنی انفرادی زندگی کے اعتبار سے ہے، جو اس کا دائرہ اختیار ہے نا، جو پہلی صورت تھی جس کا میں نے ذکر کیا، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو کہیں تمکن اور حکومت عطا فرما دے تو انہیں کیا خد و خال ہوں گے، جو قانون سازی وہ کریں گے، سورہ حج میں تو بیان کیا گیا، تو وہ مرکزی جو کھوٹا ہے وہ نماز کا ہے۔ امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنكَرِ، انفرادی اعتبار سے، وہ اجتماعی بات ہے، انفرادی اعتبار سے بھی جو ہمارا اپنا دائرہ کار ہے جہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا، ہر انسان کے ساتھ نفس نامی ایک شے لگی ہوئی ہے جو اسے کھینچتی ہے پستی کی طرف، برائی کی ترغیب دیتی ہے، اس کے خلاف نبرد آزما ہو جانا، ڈٹ کر کھڑے ہو جانا بہت مشکل کام، ہمیں چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو، یہ جو جدوجہد کرتا ہے انسان اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا افضل الجہاد ہے یہ، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ تو دائرہ انسان کا خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، دونوں اعتبار سے یہ جو بنیادی اصول قائم کر دیا گیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ کا تقوی ہے کہ جو ڈرائیونگ فورس ہوگی، یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے جو ذرائع اس ہم دین نے دیے، قرآن پر کا مطالعہ، اس کے پر غور و فکر، اس قرآن کی تعلیمات سے اپنے اعمال کو، اپنی سیرت و کردار کو مزین کرنا، اور اللہ ہی کی ذات پر اعتماد اور توکل، یہی چیزیں ہیں نا جو ہمارے ایمان اور تقوی میں ایک جلا کا موجب بنتی ہیں، اس کا ذریعہ قرآن حکیم۔ اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور پھیلائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بعد حضور کا اسوہ، احادیث مبارکہ، حضور کے فرامین، اب یہ مختلف صورتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر، یہ جو ڈرائیونگ فورس ہے تقوی کی، واتقوا اللہ، تقوی ہی ہے کہ جو تمہاری اصل گویا کہ ڈرائیونگ فورس ہوگی جو تمہیں اس رستے پر آگے لے کر چلے گی۔ اگلی آیات جو ہے بہت اہم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ دو پلرز موجود نہ ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ مقام ہے کہ جو حضور کے لیے, حضور کی جو محبت مسلمان کے دل میں, ادب, احترام, تعظیم, توقیر, جو الفاظ استعمال کر لیں, جس انتہا پر ہونی چاہیے. یہ چار آیات کلائمیکس ہیں. مجھے یاد ہے اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, یہ کم سے کم بھی کچھ 30 برس پہلے کی بات ہوگی, انجمن خدام القرآن ہر سال جو ہے قرآن کانفرنس, قرآنی محاضرات, قرآنی سیمینارز بڑے پیمانے پر یہ ہوا کرتے تھے. اور ابتدان اس کے لیے جو ہمیں جگہ میسر تھی تو وہ یہ مال روڈ کے اوپر جو لارنس گارڈن ہے, یا یہ جو ہال ہے وہاں کا, اس میں یہ محاضرات ہوتے تھے. اس میں ایک ہماری ایسی مجلس تھی جس میں مولانا ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تشریف لائے تھے, اور ادب بارگاہ رسالت ان کا موضوع تھا, اور یہ چار آیات ان کا وہ محور تھا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو خطابت ان کو عطا فرمائی تھی, سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ غزنوی خاندان کے, ان کے بارے میں شاید بات بہت لوگ کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کی نوجوانی کا دور جو ہے وہ خاصا, اگرچہ خانوادہ کون سا ہے, خانوادہ ہے غزنویہ, لیکن نوجوانی کے دور میں ان کے اندر ایک قسم کا فکری انتشار رہا, خود تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان اور یقین کی دولت عطا فرمائی تو بہت آگے نکل گئے. ان کا وہ خطاب میں نے خود بھی سنا تھا, کم و بیش بھی 35 برس پہلے کی بات ہوگی. ہماری انجمن خدام القرآن کو قائم ہوئے میرا خیال ہے 6-7 برس گزرے ہوں گے, لیکن واقعتاً اس موضوع کا جو حق انہوں نے ادا کیا تھا, وہ جتنا بھی مجمع وہاں موجود تھا ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے, اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک محبت ہونی چاہیے کسی مسلمان کے دل کے اندر, جو تعظیم اور توقیر ہونی چاہیے, یہ چار آیات موجود تھے ان کے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اہل ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور دیکھو ہمارے نبی سے اس طرح گفتگو نہ کیا کرو جس طرح باہم ایک دوسرے سے کوئی آواز بلند بھی ہو جاتی ہے, کبھی آواز کے اندر کوئی تلخی بھی پیدا ہو جاتی ہے, جس طرح کوئی دو اشخاص آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, جس طرح تم میں سے بعض ایک دوسرے سے گفتگو کے اندر کوئی اونچ نیچ کر دیتے ہیں, نبی کا معاملہ بالکل یکسر مختلف ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہاری یہ بے ادبی, اور کسی درجے میں اگر کوئی معاملہ گستاخی کا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ, تو اندیشہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی کی نیکیاں حقارت قرار دے دی جائیں. وہ نمازیں جو مسجد نبوی میں پڑھی ہیں, بیت الحرام میں پڑھی ہیں, ہر شے زیرو. ان تحبط اعمالکم, حبط اعمال کسے کہتے ہیں؟ یہی نیکیہ اور ہماری سیرت و کردار ہے نا, کہ جو ہمارا آخرت میں کام آنے والی اصل کیش تو یہ ہے. اگر اس میں سے کوئی شے انسان کے ہاتھ پلے باقی نہ رہے تو تباہی اور ہلاکت ہی ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, مبادہ تمہاری پوری زندگی کے اعمال اکارت قرار دے دیے جائے, تمہیں اس کا کوئی شعور تک نہ ہو, تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ نتیجہ کیا نکلا ہے, جرم کیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. گستاخی تو بڑی دور کی بات ہے, یہاں جو بات کی گئی ہے وہ تو صرف یہ کہا گیا کہ اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند مت کرنا, اور ہمارے نبی کے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کیا کرو جس طرح ایک دوسرے سے بعض دوسرے سے کر لیتا ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو جو ادب اور جو احترام اور جو محبت صحابہ کے دل میں حضور کی تھی، کسی نبی اور رسول کی جو بھی امت تھی جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کا عشر عشیر بھی موجود نہیں. اور اس کا عملی نمونہ صحابہ کرام نے پیش کیا، صرف یہ زبانی کلامی محبت نہیں، بلکہ اگر ضرورت دائی ہوئی ہے تو جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنا خون بے دریغ بہا دیا. غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو شیلٹر بنا لیا تھا حضور کو بچانے کے لیے، اور جو شہادتیں ہوئی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر تو گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی بازی ہاری ہے حضور کو بچانے کے لیے. تو صحابہ کرام کے دور کا معاملہ ہو تو وہ مثالیں آپ کو ملیں گی کہ حضور اگر گفتگو کر رہے ہیں تو صحابہ کرام اس طرح ساکت و صامت بیٹھے ہیں کہ الفاظ ہی آتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے کہ ذرا سی جنبش کی تو وہ اڑ جائے گا. جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنا خون بہانے سے دریغ نہیں کیا. لیکن یہ حکم جو ہے صرف اس دور کے لیے تو نہیں تھا نا، قرآن حکیم تو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، ہمیں یہیں سے رہنمائی لینی ہے. آج اس حکم کا جو اطلاق ہوگا تو وہ اس اعتبار سے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہے جس میں مختلف رائے آ رہی ہیں، کسی نے اپنی رائے دی ہے، آپ نے اپنا فلسفہ پیش کیا، کسی نے اپنی منطق بھگاری، کسی نے اپنی بات سامنے رکھی. اس زمن میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جو حضور کا قول ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اگر یہ حدیث سامنے آ جائے تو انسان کی زبان گنگ ہو جانی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آپ اس کی تحقیق کرتے رہیں کہ جو حدیث پیش کی گئی ہے واقعتاً کہیں موضوع حدیث تو نہیں ہے، کہیں ضعیف تو نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ اگر یہ بات آ جائے کہ اس معاملے میں یہ مسئلہ جو درپیش ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم اپنا عقول یا اپنا فلسفہ یا اپنی منطق بگاڑ رہے ہیں، اس معاملے میں تو اللہ کے رسول کی ہدایت موجود ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس قول رسول کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنی زبان جسے میں کہہ رہا ہوں دراز کر رہا ہے تو یہ وہ جرم ہے کہ اس کی تمام نیکیاں کارت قرار دے دی جائیں. ایک مرتبہ انسان کو بالکل سکوت اختیار کرنا ہوگا، تحقیق کرتے رہیے، بعد میں ثابت ہو کہ یہ حدیث تو ضعیف تھی یا موضوع حدیث ہے تو بات بالکل دوسری ہے. اور یہ معاملہ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اجتماعی سطح یا انفرادی سطح دونوں کے اعتبار سے کسوٹی یہی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یقینا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے. دیکھیے، ایک وہ شے ہے جسے ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں. آپ کسی شخص کو کوئی بات کہہ رہے ہیں، اسے نصیحت کر رہے ہیں، زبان سے تو وہ کچھ نہیں کہہ رہا لیکن اس کی پوری باڈی جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ آپ کا فیصلہ اسے پسند نہیں، اگرچہ اس نے نہ زبان درازی کی ہے نہ آپ کی بات کی نفی کی ہے، لیکن فرض کیجئے کہ آپ کے اس حکم کے رد عمل میں پیر پٹکتا ہوا وہاں سے نکل گیا تو یہ بھی تو اسی ذیل میں آئے گا نا. معلوم ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ اپنی آوازوں ہی کو پست کرنا بلکہ اپنی شخصیت کو جھکا دینا، وہ صرف الفاظ ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انسان کی پوری جسے آپ کہیے کہ سب مسیو نیس اس کے اندر موجود ہو. جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اسلام تو کہتا ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے، تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, اور واقعتاً صحابہ کرام نے تو اپنی ذات کی نفی کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کا ذکر چند آیات کے بعد بھی آ جائے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو, بٹھا لو اپنے ذہن میں کہ تمہارے درمیان یہ محمد جو ہیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ابن عبداللہ تو ہیں, رشتے داریاں بھی ہیں. ممکن ہے بہت سے لوگوں کے علم نہ ہو کہ میں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں حضرت ابو بکر کے, حضرت عمر کے, اور دامادی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ یقیناً سسر کا احترام اور سسر کی ادب, یہ تمام چیزیں, لیکن یہاں معاملہ تو بالکل برعکس ہے. حضرت ابو بکر امتی ہیں حضور کے, لیکن دنیاوی اگر آپ جس دیکھیے ریلیشن شپ, اس کے اعتبار سے حضور کے سسر بن رہے ہیں. انہی کی لخت جگر حضرت عائشہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہیں. حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ ہے جو حضور کی زوجیت میں ہے. تو دنیاوی جو تعلقات ہوتے ہیں, یہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں, یہ بالکل ایک طرف رہ جائیں گی جبکہ معاملہ بالکل نوعیت کا مختلف ہو گیا. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو تمہارے درمیان یہ اللہ کے رسول ہیں. اصولی طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بیٹے کو جس طرح اپنے باپ کا احترام اور ادب کرنا چاہیے اور اسے چھوٹے ہو کر رہنا چاہیے, یہی معاملہ داماد کا اپنے سسر کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن یہاں معاملہ وہ نہیں ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا سورہ تحریم میں. حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کا میں نے ذکر کیا, حضرت حفصہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت زینب بنت جحش ہیں, یہ جو ازواج مطہرات ہیں. حضور کے ساتھ ایک تعلق شوہر اور بیوی کا بھی ہے, اور عام طور پر جو ہوتا ہے بیویوں کے کچھ نخرے بھی ہیں, بیویوں کے کچھ جو ہے ناز بھی اٹھانا پڑتا ہے. سورہ تحریم کا مطالعہ کیجئے, وہاں دو واقعات ایسے ہیں کہ جہاں بیویوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ لبرٹی لینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلب کر دیا گیا. وقت نہیں ہے کہ میں اس کا حوالہ دوں. تو معلوم ہوا کہ دنیاوی رشتے یا رشتے داریاں یہ اپنی جگہ, لیکن جہاں معاملہ ہو جائے گا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس دنیاوی رشتوں کے اعتبار سے ممکن ہے کہ کسی کے داماد ہوں, کسی کے بھتیجے ہوں, کسی کے بھانجے ہوں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول ہونے کی جو حیثیت ہے وہ سب سے بالا تر ہے. تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم, وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کی آواز کے سامنے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, یہاں صرف آواز بلند مراد نہیں ہے بلکہ انسان کا پورا ایک ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر مراد ہے. یہ تین آیات جو ہیں اس موضوع پر ضربہ سلام کلائمیکس. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا, ہماری جو معاشرتی اور سماجی زندگی ہے, جو حیات اجتماعیہ ہے مسلمانوں کی, اس کے بارے میں اصولی باتیں. کہیں دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں کوئی نزاع ہو گیا, کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی اختلاف پیدا ہو گیا, تو ایک طرز عمل تو یہ ہے کہ اپنا اختلاف, اپنا جھگڑا خود نبھائیں, کسی دوسرے کو اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے اکثر و بیشتر کا معاملہ یہی ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمیں تجربہ ہے اس بات کا کہ اگر آپ کہیں ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ ہی کے لتے لے لیں وہ, کہ بھائی تم اپنے کام سے کام رکھو, یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے, ہم خود نمٹ لیں گے. کسی مسلمان حیات اجتماعیہ کے اندر یہ چیز بھی ناقابل برداشت ہے, اور بات سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ ہر شخص اس معاشرے کی ایک اکائی ہے, بیسک یونٹ. اور ان اکائیوں کے درمیان جب تک محبت نہیں ہوگی، لو بانڈ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کے جذبات نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہوگی، ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا، تو معاشرے کی جو مضبوطی اور نکھار کہتے ہیں وہ تو وجود میں نہیں آئے گا. اگر دل پھٹے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر حاسدانہ جذبات موجود ہوں، کہیں کینہ پرورش پا رہا ہو، بغض جنم لے رہا ہو، تو کیا اس کے نتیجے میں کوئی صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے؟ اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جس طرح کوئی عمارت ہے یا فصیل ہے، اب فصیل کی پختگی کا بنیاد جو ہے یا اس کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے کہ جو اینٹ اس میں استعمال کی گئی وہ پوری طرح پختہ تھی یا نہیں تھی. گارے سے جو کچی اینٹ بنا کر اگر کوئی فصیل جو ہے تعمیر کر دی گئی تو ظاہر ہے اس میں تو مضبوطی نہیں ہوگی. تو ہر اینٹ اپنی جگہ پختہ ہونی چاہیے. ہر مسلمان جو ایک بنیادی یونٹ بنتا ہے اسلامی حیثیت اجتماعیہ کا، اس کا کردار، اس کا لین دین، وہ اپنی جگہ پختگی پر حامل ہونا چاہیے. اور دوسرے ان کے درمیان ایک لو بانڈ ہونا چاہیے. جس طرح اس فصیل میں اینٹوں کو جوڑنے والا جو مسالہ ہے، اگر وہ کہیں کچا رہ گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ فصیل جس پر آپ کو بڑا اعتماد تھا کہ ہمیں دشمن کے حملے سے بچائے گی، ممکن ہے کہ بالکل ریت کی دیوار ثابت ہو جائے. اس لیے کہ وہ سیمنٹ سبسٹنس جو استعمال ہوا وہ بھی اپنی جگہ پختہ نہیں تھا، اور وہ بنیادی یونٹ جو ہے وہ بھی پختہ نہیں تھی. تو یہی دو چیزیں گویا کہ مسلمان معاشرے کی پختگی کی بنیاد بنتی ہیں، کہ ہر اینٹ یا ہر شخص جو ہے اپنی جگہ سیرت و کردار کے اعتبار سے پختگی کا حامل ہو، اور ان دونوں کے درمیان ایک محبت کا، ایک اخوت کا، باہمی بھائی چارے کا رشتہ ہو. جس کے لیے کتنی احادیث آپ کو مل جائیں گی. حضور نے فرمایا مسلمان تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں، قرآن میں بھی موجود. اگر کسی ایک شخص کو زخم پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو بقیہ لوگوں کو بھی اسے فیل کرنا چاہیے، جسے ہم سمپتھی کہتے ہیں. دوسرے کی تکلیف کو آپ محسوس کریں، ورنہ طرز عمل کیا ہوگا انسان کا؟ بالکل خود غرضانہ قسم کی شخصیت وجود میں آ جائے گی، صرف اپنی ہی منفعت، اپنی ہی غرض پیش نظر، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کر دے، تفرقہ پیدا کر دے، ایک دوسرے کے لیے محبت اور ادب اور احترام کی جگہ بغض اور عداوت پیدا کر دے. لہذا وہ رستے دکھاتا ہے کہ جو اس فصیل کو منتشر کر دینے والے ہیں. اس جانب اشارہ کر دیا گیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ یا دو مسلمان آپس میں باہم جھگڑ پڑے، کوئی نزاع پیدا ہو جائے، تو بقیہ مسلمانوں کے ذمے ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے جھگڑے خود نپٹاتے پھرو. پنچایت بیٹھنی چاہیے، کوئی اگر جرگا ہے تو وہ بیٹھے، یا جو بھی بزرگ ہیں جن کے فیصلے پر اعتماد ہے لوگوں کو، وہ قدم آگے بڑھائیں، اقدام کریں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اس کے باوجود اگر ایک فریق زیادتی سے باز نہ آئے تو پھر مل جل کر اس کے خلاف قتال کرو. بڑا سخت حکم ہے. تو گویا کہ باہمی شیرازہ بندی جو ہونی چاہیے مسلمانوں کے درمیان، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، تمام مومن بھائی بھائی ہیں. دو سگے بھائیوں کے درمیان تو ایک رشتہ ہوتا ہے نا، جسے ہم سلبی رشتہ کہتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے تو ان کے درمیان جو بھائی چارہ پیدا ہوا، ان کے درمیان جو محبت پیدا ہوئی، اگر وہ کٹے ہیں اپنے خاندان سے، اپنے والدین سے، اپنے عزت و اقارب سے، اس بنیاد پر کہ وہ حضور پر ایمان لے آئے تو جڑے کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. اب مل جل کر اس فریق کے خلاف آپ کو جہاد کرنا ہے تاکہ وہ اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ. پھر ایک اور اصولی ہدایت جو دے دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. اہل ایمان، اگر تم تک کوئی خبر پہنچے اور خبر پہنچانے والا کوئی اجنبی شخص ہو یا فاسق و فاجر ہو، تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیا کرو اس بات کو آگے نقل نہ کیا کرو. اس خبر کی بنیاد پر اگر کوئی اقدام کیا اور بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ تو خبر ہی غلط تھی، یہ ہے افواہوں کا سد باب. اور آج کا دور اس اعتبار سے، یہ جو واٹس ایپ ہے اور یہ جو میڈیا ہے، انسان کی تباہی کے اندر ایک بات ہے کہ کسی کے بارے میں اگر آپ کو کوئی منفی خبر ملے گی تو آپ اس کو فوراً نشر کر دیں گے، اس لیے کہ یہاں شیطان نے اپنا کام کروا لیا نا. لیکن اگر اسی شخص کے بارے میں آپ کو کوئی پوزیٹو بات ملے کہ اس کے اندر یہ وصف بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے، تو اس کو قبول کرنے کے لیے انسانی طبع عام طور پر تأمل ہوتا ہے. لیکن بری بات کو فوراً انسان قبول، ہاں جی وہ تو مجھے تو معلوم تھا، وہ ہے ہی ایسا، فلاں شخص سے بھی یہ بات مجھے پہنچی تھی، لہذا اس کو عام کر دو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں فرمایا، جو شخص بھی صرف سنی سنائی بات جو اس کے کانوں تک پہنچے اسے آگے نقل کر دیتا ہے، اس کا یہ عمل اس شخص کے خود جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے مجرد یہی بات کافی ہے کہ ایک بات سنی اور بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دی. وہ بات صرف آپ تک پہنچی تھی، آپ ذریعہ بن گئے 50 اور افراد تک پہنچانے کا، یا واٹس ایپ کا اگر گروپ ہے تو اس کے ذریعے سینکڑوں افراد تک پہنچ گئی. تو یہ دو اصولی باتیں کی گئی جس میں گویا کہ کسی معاشرے کی صلاح کا پہلو ہے، افواہوں کا سد باب اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں اگر کوئی نزاع یا جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس میں آگے بڑھ کر اس کے درمیان جو ہے وہ ان کے درمیان ایک عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہوئے صلح کرا دینا. اگر یہ ایک فریق کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کے بارے میں گویا کہ جو بھی جرگہ ہوگا، جو بھی بات ہوگی، وہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا یقیناً عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، اس لیے کہ یہاں معاملہ ہے اس معاشرے کی اصلاح کا. اور کل دو آیات ہیں اس کے بعد کے جن میں 6 چیزوں کی نفی کی گئی، صرف عنوان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. دو آیات اور 6 نواحی ہیں اس میں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. یہ وہ معاشرتی برائیاں ہیں جو ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، اور اکثر و بیشتر معاشرے کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، تمسخر، استہزاء. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. دیکھو تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، نہیں ہے نا، منع کر دیا گیا. اس لیے کہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اس کے دل میں تمہارے لیے محبت نہیں رہے گی، بلکہ ممکن ہے عداوت تک بات جا پہنچے. سر عام اگر آپ نے کسی کی عزت کا ڈھیلا کر دیا تو اس کے اندر جو انتقامی جذبات ہوں گے ممکن ہے اسے انتہائی قدم اٹھانے تک مجبور کر دیں. شیطان کا کام بن گیا. لا یسخر قوم منکم، کسی دوسرے کا مذاق اڑانا، تمسخر. ولا تلمزوا انفسکم، اور دیکھو اے مسلمانوں ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو. رو در رو اگر کسی کے اندر عیب ہے، اس میں بھی ہمارے دین نے بڑی بنیادی جسے آپ کہیے کہ وہ باتیں ہمارے سامنے رکھی. اگر کسی شخص سے کوئی شکایت ہے تو تنہائی میں جا کر اس سے ذکر کرو. یہ نہیں کہ آپ موقع کے منتظر ہیں کہ کبھی ایسا ہو کہ بہت سے لوگ موجود ہوں اور ان کے درمیان رہ کے میں علی الاعلان اس کے منہ کے اوپر اس کا جو عیب ہے بیان کروں. یہاں بھی شیطان نے اپنا کام نکال لیا. تنہائی میں تخلیے میں اس کی توجہ دلائیں کہ بھئی تمہارے اندر اگر یہ بات مجھے, یا تو میری اصلاح کر دو یا یہ کہ اپنے اندر اگر تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کوئی تبدیلی پیدا کرو. ولا تنابذوا بالالقاب, اور ایک دوسرے کو برے برے القاب سے نہ پکارا کرو. ایک آیت میں یہ تین نواحی موجود, اس لیے کہ ان کے نتیجے میں مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا ہوگا, نفرت پیدا ہوگی, عداوت اور دشمنی تک بات جا پہنچے گی. اور پھر اس سے اگلی آیت میں پھر تین باتوں کی طرف توجہ دلا دی گئی, اور یہ بھی نواحی ہیں جن سے منع کر دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, یہ جو سوء ظن ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں بدگمانی کر لینا, الا آن کہ وہ خود اپنے آپ کو ثابت کر دے کہ وہ واقعتاً اعتماد کے قابل نہیں تھا. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, دوسرے کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کرو, یہ بدگماری اور سوء ظن. ولا تجسسوا, ایک دوسرے کے کھوت کرید میں نہ رہا کرو. تجسس, اور تجسس جو ہے کبھی بھی نیکی کے کام میں نہیں ہوتا, ہمیشہ عیب والے کاموں میں ہوتا ہے. جس طرح مکھی جو ہے وہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے, اسی طرح بعض انسانی طبائع دوسرے شخص کی جو منفی پہلو ہیں اس کی کھوت کرید کرتے رہتے ہیں, اس سے روک دیا گیا. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور وہ غیبت جس کو آپ بھی سب جانتے ہیں اس آیت میں اس کا ذکر ہے, اور انتہائی جسے آپ کہیے کہ سخت انداز میں ہے. دیکھو مسلمانوں, ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو چاہے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, اس لیے کہ تمہارا یہ عمل مساوی ہے اس کے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا. وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. یہ دو آیات ہیں کہ جن میں چھ چیزوں سے منع کیا گیا. اس سے پہلی آیات جو ہم نے پڑھی اس کا صرف خلاصہ, ظاہر ہے کہ اس کا باقاعدہ درس تو ممکن نہیں تھا, بہت ہی محدود وقت ہے. افواہوں کا سدے باب, اور پھر یہ کہ جو مسلمانوں کے اندر جو ایک شیرازہ بندی ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایثار اور قربانی کے جذبات, اس کی تاکید. اور بالکل آغاز میں وہ بات کہہ دی گئی کہ کہیں بھی قانون سازی ہوگی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے قائم کردہ دائرے سے باہر نہیں ہوگی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اور اس کے لیے جو اصل اساس اور بنیاد ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, کہ جن کے لیے احترام اور تعظیم اور ادب, جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ الفاظ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں لیکن یہ کہ حضور کے لیے وہ معاملہ ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہو. اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن اور سنت اور اسوہ رسول کے ذریعے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.